خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میاں بیوی ان میں بابا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات بیوی کی زبان سے شوہر کو بھی جیسی تیسی تکلیفیں پہنچتی ہیں، جس سے شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ پھر جو رنگ لاتا ہے وہ بعض اوقات سامنے آ جاتا ہے. ایسے موقع پر شوہر کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے جبکہ اس کو سامنے سے تکلیف ہو رہی ہو؟
صبر کرنا چاہیے.
نہیں ہوتا نا بابا،
پھر ساری عمر رونا پڑے گا، صبر نہیں ہوگا تو. اس لیے وہ صبر کرے. ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب شکایت لائے اپنے بچوں کی امی کی بدخلقی کی، جب وہ ان کے گھر پر آئے تو وہ صاحب جو تھے بزرگ گھر سے باہر نکلے تاکہ ان کی سنے فریاد. تو جیسے باہر نکلے تو وہ شخص پلٹ کر جانے لگے، جو شکایت لائے تھے وہ شخص پلٹ کر جانے لگے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے بھائی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے بچوں کی امی کی بد اخلاقی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کچھ کریں، کوئی اچھا مشورہ نہیں مجھے، لیکن اب میں کیا آپ سے شکایت کروں گا، آپ کے گھر سے آپ کے بچوں کی امی کی آوازیں آ رہی ہیں جو آپ کو بول رہی ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس لیے میں سمجھا کہ آپ تو میری طرح مصیبت میں غریب تارے، تو میں نے بولا آپ کو کیا بولنا تھا، میں یوں چلا. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ٹھہرو میری سنتے جاؤ، دراصل یہ کہ تم کو تو شکایت پیدا ہوئی اور تم پریشان ہوئے اور شکایت کرنے کے لیے آ گئے، لیکن میں شکایت نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس سے فائدے بہت ہیں. جو یہ اندر جو کڑ کڑ کی آواز آ رہی ہے نا، جو کر رہی ہے نا کڑ کڑ، وہ میرے لیے ہے بڑی مفید. تو اس سے مجھے یہ پانچ فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر ایک، وہ میرے لیے جہنم سے آڑ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے. میں اپنے گھر میں عورت ہوگی بیوی ہوگی تو غیر عورت کی طرف رجحان ظاہر ہے کہ وہ نہیں بنے گا، بچے گا نا، جو خدا خوف خدا ہوگا تو بچی جائے گا ظاہر. ایک تو بہت بڑا اس کا بینیفٹ یہ کہ یہ مجھے جہنم سے میرے لیے روک ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے، اور میرا دل اس کی وجہ سے حرام سے بچا ہوا ہے. نمبر دو، میں جب گھر سے باہر جاتا ہوں نا تو یہ میرے مال کی محافظہ اور میرے خزانے کی خزینہ ہوتی ہے، میرے مال دولت کی یہ حفاظت کرتی ہے، گھر سنبھال کے بیٹھی رہتی ہے. نمبر تین، یہ میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے. چوتھا فائدہ یہ میرے بچے سنبھالتی ہے. اور پانچواں فائدہ یہ کہ یہ میری نان بھائی ہے، میرے لیے روٹیاں پکاتی ہے، پکا کے کھلاتی ہے مجھے. تو اب اتنے اتنے فائدے میں اس سے اٹھاتا ہوں، اب یہ تھوڑا کڑکڑ بھی میں برداشت نہیں کروں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو وہ آدمی جو فریاد لے کر آ کر پلٹ رہا تھا، لیکن آپ نے میری طرف اسی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے بولا کہ حضرت واقعی بھول تو میری ہے کہ میری جو بچوں کی امی ہے اس سے بھی مجھے یہ فوائد تو حاصل ہو رہی ہیں کہ وہ جہنم سے بھی میرے لیے آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام سے بچا رہتا ہے، میرے مال کی میری غیرادری میں حفاظت کرتی ہے، میری دھوبن بھی ہے وہ بیچاری میرے بچوں کو بھی کھلاتی رہتی ہے، سنبھالتی رہتی ہے، اور میری نان بھائی بھی ہے، مجھے روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے، بس حضرت میں آئندہ جب مجھے اس سے شکایت پیدا ہوگی یا مجھ سے لڑائی کرے گی تو میں اس کے یہ فوائد پیش نظر رکھا کروں گا اور انشاءاللہ اب شکوا نہیں کروں گا۔ کتنی پیاری قاعدہ ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ عورت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ مرد نظر میں لائے تو عورت کی کجی برداشت کر لے گا۔ اچھا، اسی طرح اب ہر بار یہ نہیں ہوتا عورت لڑتی ہے، مرد بھی لڑتا ہے، مرد بھی پھڈے کرتا ہے، تو عورت اس طرح مطلب ہے کہ ذہن بنائے کہ یہ میرے لیے جہنم سے آڑ ہے، میرے دل کو یہ حرام سے بچنے کا سبب ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، دوسرا فائدہ یہ کہ میں تو کماتی نہیں، یہ مجھے کما کے لا کے رقم دیتے ہیں اور میں اس سے کھانا کھاتی ہوں، یہ میرے بچوں کو پرورش کرتے ہیں، پرورش ماں کرتی ہے، اکیلی ماں نہیں کرتی، باپ بھی کرتا ہے، کپڑے کون لا کر دیتا ہے، اناج کون لا کر دیتا ہے، راشن کون لا کر دیتا ہے، تو باپ ہی تو لا کر دیتا ہے نا، وہی کماتا ہے، تو یہ میرے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یہ آئے دن میری فرمائشیں پوری کرتے ہیں، یہ مجھے بدنامی سے بچاتے ہیں، اس طرح کے مطلب اس کے فوائد جو ہے نا کہ شوہر سے عورت کو کیا کیا فائدے ہیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں، ہر عقل مند عورت سمجھتی کہ اس کو کیا کیا فائدے ہیں، اور جب یہ شوہر کے بغیر تھی تو کیا کیا پریشانیاں تھیں، تو اس لیے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مطلب شوہر سے ملنے والے فوائد کے پیش نظر شوہر کی خطاؤں سے چشم پوشی کرے، اس کے ظلم کو برداشت کرتی رہے۔
یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس لحاظ سے یعنی عورتوں سے حسن سلوک اور ان کی باتیں برداشت کرنے کے بارے میں بھی کوئی مدنی پھول عطا کیے گئے ہیں؟
قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے الحمدللہ، قرآن پاک میں سب کچھ ہے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کنز الایمان کے ذریعے اس کا ترجمہ پڑھنے اور خزان العرفان کی تفسیر پڑھنے کی سعادت بخشے، تو بہت کچھ ہے۔ چنانچہ پارہ چوتھا سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کا جز آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔
ترجمہ کنز الایمان، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ اس کے تحت، اس آیت کریمہ کے تحت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، یعنی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو کے تحت فرماتے ہیں، کھلانے پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور پھر فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ یعنی پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں کے تحت فرماتے ہیں، بد خلقی یعنی بد اخلاقی یا صورت ناپسند ہونے کی وجہ سے صبر کرو اور جدائی مت چاہو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. اس کے تحت فرماتے ولد صالح وغیرہ. میں مراد یہ کہ اگر یہ عورت بے شک تمہیں پسند نہیں بھی آ رہی, تب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو, جیسے کہ اس کے ذریعے تمہیں نیک اولاد مل جائے. اب نیک اولاد جب مل جائے نا تو یہ تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے نیک اولاد. نیک اولاد, نیک اولاد بہت بڑی برکتوں کی حامل ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے, صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اس کے لیے. تو اس لیے نیک اولاد واللہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آنکھوں کا نور, دل کا سرور ہے نیک اولاد. تو اس عورت کو اگرچہ تمہیں پسند نہیں آ رہی, اب اس کی شکل و صورت نہیں پسند آ رہی, تو سراسر نفس کی نفس ہی کا مطالبہ ہے کہ حسین و خوش شکل ہونی چاہیے, تو تھوڑا نفس کو آدمی دبائے مارے. یا بد اخلاقی ہے تو اپنی بد اخلاقیوں پر غور کرے کہ میں کون سا مطلب با اخلاق ہوں. اس طرح مطلب من کو منا کر کسی طرح بھی اس کو ترکیب میں رکھے, تو اس کے ساتھ اس کے ذریعے بہت سارے گناہوں سے بچت رہے گی. اور ویسے بھی شادی سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, ایک حدیث میں یہ بھی مضمون ہے. تو اس طرح فوائد ہی فوائد ہیں, فوائد ہی فوائد ہیں, فوائد ہی فوائد. شادی کرنی چاہیے اور گھر چلنا چاہیے, اس سے واقعی بہت فوائد ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ بہت سارے مطلب گناہوں سے بچت رہے گی, دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ ہمیں اگر عورت بد اخلاق ہے یا کچھ ایسی 19ویں ہے بات, تو اس کو مطلب چلا لے, برداشت کر لے. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ النورانی کا شوہرا سن کر کوئی صاحب بڑی دور سے سفر کر کے ان کے گھر پہنچے اور دستک دی, تو کوئی خاتون کی آواز آئی, پوچھا کون؟ بولا میں فلا شہر سے آیا ہوں اور یہاں صاحب مکان مولانا شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ النورانی کی زیارت چاہتا ہوں اور ان کی زیارت کے لیے میں نے سفر کیا ہے. تو وہ جو خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ بھلے مانس آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, جن سے ملنے کے لیے آپ آئے ہو نا وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے, وہ تو ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے ہوں ہے. اب یہ بیچارہ جو آدمی جو آیا وہ سر پکڑ لیتا ہے کہ یہ کیا, اتنی میں نے ان کی شہرت سنی اور اتنی دور سے سفر کر کے آیا اور گھر کی عورت اس طرح کی بات کر رہی ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے. اب یہ بڑے بیچارے مایوس سے ہوئے آنے والے صاحب, پھر بھی سوچا کہ چلو آیا ہوں تو کوئی صورت کرنی چاہیے, مل لینا چاہیے. تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں ملیں گے, بھائی ابھی اس طرف جنگل کی طرف گئے تھے, تو جنگل کی طرف یہ ملاقاتی صاحب گئے تو سامنے سے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی جانور ہے جس پر لکڑیاں لدی ہوئی. تو جب اور واضح ہوا قریب آئے تو وہ تو دیکھ کر چونکے گئے, تو پیچھے کوئی کھوتا یا ڈونکی گدھا نہیں ہے بلکہ پیچھے تو شیر ہے اس کے, اور شیر پر لکڑیوں کا اکٹھا لگا ہوا ہے. تو یہ تو سٹپٹا گئے یہ صاحب. تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آپ بیٹے ڈرو مت, میں ہی ابو الحسن خرقانی ہوں جس سے ملاقات کے لیے آپ آئے ہیں. اگر میں اپنی بد مزاج اور بد اخلاق بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو کیا یہ شیر میرا بوجھ برداشت کرتا؟ تو بہرحال یہ تو صاحب کرامت ولی تھے, ان کی عاجزی تھی. تو یوں بھی گویا کہ دنیا میں اس طرح کی اگر کوئی تکلیف برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ دوسرے معاملات میں اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دے اور آسائشیں دے دے, تو اس کے کرم کے خزانے میں کیا کمی ہے. تو اس لیے اگر بیوی بد خلق ہے تو شوہر کو صبر کرنا چاہیے, شوہر اگر بد اخلاق ہے تو بیوی کو سہ لینا چاہیے. تو اس طرح آہستہ آہستہ ذہنی ہم آہنگی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آگے چل کے انشاءاللہ ہو جائے گی. پہلے ہی سے مطلب اگر آپ نے ٹکرانے والی پالیسی رکھی تو پھر بہت مشکل ہے کہ ذہنی ہم آہنگی ہو بلکہ گھر ٹوٹنے کا چانس بڑھتا چلا جائے گا. لہذا مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجہ سے اس نے سلوک کرے اور اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائے. چنانچہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے، بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی، پسلی تو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، تمہارے لیے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو، اور اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے. یہ روایت میں نے آپ کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے احترام مسلم سے پڑھ کر سنائی، اور بھی اس میں سے سناتا ہوں. اس کے صفحے ہیں 32 صفحات ہیں، اس پر زیادہ یعنی کہ ضخیم نہیں ہے. یہ ضرور مکتبے سے حاصل کریں یا اپنی ویب سائٹ پر انٹرنیٹ کی، اس سے بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث کے تحت رسالے میں لکھا ہے، معلوم ہوا کچھ نہ کچھ خلاف مزاج حرکتیں اس سے سردد ہوتی ہی رہتی ہیں، ہوتی ہی رہیں گی. مرد کو چاہیے کہ صبر کرتا رہے. نبیوں کے سرور حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو. تو ایمان کامل کرنا ہے نا، تو انشاءاللہ برداشت کریں گے، اور کیا. تو وہ تو ہے ہی، مطلب پسلی کی پیداوار ہے، وہ مشہور بھی عوام بھی بولتے ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، تو یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ پسلی کی پیداوار ہے. تو اس کو مطلب یہ کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسی، ضروری نہیں کہ یہ ویسی ہو ہی جائے، کچھ نہ کچھ اس میں کجی انہیں ٹیڑھا پن رہے گا. نفع بھی اٹھانا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اپنے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
تو یہ بعض اوقات گھر میں جب اس طرح کا جھگڑا ہو تو کیا شور کہہ دے، کر لے کر لے، ویسے ٹیڑھی ہے، وہ جو یہ کہا گیا کہ تیرے کجی پن سے فائدہ ہو، جو بھی ہے بھائی یہی کرتے رہے ہم، تیرا ٹیڑھا پن جانے مانے کا ہے نہیں، کیا کروں سوائے برداشت کرنا صبر کرنے کے، تو ٹیڑھی نہیں ہونے کی ہے، جو بزا بیان کر دیا وہ بولتا رہے گا. ویسے یہ خراب بہت لگتا ہوگا بابا کہ یہ کیوں بولتا ہے میں ٹیڑھی ہوں، کیونکہ کوئی ٹیڑھا بھی بابا میں آپ کو ٹیڑھا نہیں پسند کرے گا. تو یوں نہیں ہو جائے گا میں ٹیڑھی ہوں تم کون سے سیدھے ہو، اب وہ اس کا ٹیڑھا گنتی کروانا شروع کر دے گی. کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟
آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ یعنی کہ وہ پکڑا ہے، حدیث پاک میں تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی شرح کیا ہے واللہ اعلم، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کو، کوئی مرد اپنی عورت کو اس طرح کہے گا کہ تو ہے ہی ٹیڑھی، تو اس کی دل آزاری ہوگی، اور یہاں دل آزاری کی اجازت نہیں دی جائے گی. جیسے کہ عورتوں کو ناقصات بھی تو کہا گیا ہے نا، کہ ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن کسی کو طاق کے اگر عورت کو ناقص کہیں گے کہ تو ناقص العقل ہے، تو اس کا دل دکھے گا. تو دل دکھانا تو ہے نا، جیسے اب کوئی موٹا ہے اس کو بھی پتا کہ میں موٹا ہوں، لیکن اس کو کہیں گے اوے موٹے، اس کو دل تو دکھے گا نا. تو اس لیے مطلب اگرچہ وہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے اور اس میں ٹیڑھا پن حدیث شریف میں ہے بیان کیا گیا، تو یہ مطلب اس کو کہنا یہ بالکل یعنی کہ ناجائز رہے گا، جبکہ دل آزاری کا باعث بنتا ہو. تو دل آزار کے باعث یقیناً بنے گا.
یہ بھی سنا ہے کہ بلکہ دیکھا ہے وہ اس طرح کہتے ہوئے کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے جو نا جہنم میں تم بہت زیادہ ہوں گی، عورتیں جو بہت زیادہ.
توبہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المومنین، پھر بی بی آسیہ، اور کئی مطلب یعنی کہ پاک بعض خواتین گزری ہیں، صحابیات کیسی کیسی گزری ہیں، کیسی کیسی ولیات اور صالحات گزری ہیں. تو معاذ اللہ مطلب یہ کہ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کو کہہ دینا کہ مطلب یہ تو بہت دلازار بات ہے، یہ بالکل نہ کہا جائے. بلکہ اب ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی شرح دیکھیں تو پتا چلے کہ کیا ہر عورت میں ٹیڑھا پن، اس سے مراد ہر عورت میں. اب جیسے کہ ناقصات کہا گیا واقعی، لیکن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا مغز بیدار اور علم دین سے آراستہ اس دور میں کوئی مرد بھی نہیں ملے گا. جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ تھی، ایسا اس دور میں مرد کا ملے گا. ایسی عالمہ، پھر عابدہ، زاہدہ، پارسا، بی بی عائشہ صدیقہ بہت ذہین تھی، بہت بڑی عالمہ تھی. براہ راست سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ان کا مقابلہ کون مرد کر سکتا ہے؟ تو کیا ان کو بھی نعوذ باللہ ناقص العقل ہم کہیں گے؟ جو ان کو ناقص العقل کہے حقیقت میں وہی ناقص العقل ہوگا. اگر کوئی معاذ اللہ آج کہے کہ تو عورت تھی ناقصات میں سے تھی، تو اس لیے ہر عورت کو طے کر لینا ایک عموم کا لفظ ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں، تو کسی کو تاک کر اس کا مصداق بنا دینا کہ تو اسی کا مصداق ہے اور تو ہے ہی کیڑی یا تو ہے ہی ناقص العقل، تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. اب جیسے کہ بھائی وہ جو موٹے حضرات ہیں، موٹے لوگ، وہ اللہ کو ناپسند، اس طرح کی روایتیں. لیکن اب یہ کہ کسی کو کہنا کہ تو اللہ کو ناپسند ہے، یہ اجازت نہیں ملے گی. کہ یہ اس کی دلازاری بھی ہوگی اور یہ طے کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے. وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکم میں اطر جو تھا وہ ابھرا ہوا تھا.
امام محمد کا جسم بھی بہت بھاری تھا.
امام محمد جو محرر مذہب ہے، امام اعظم کے بہت زبردست شاگرد اور اپنے وقت کے امام اور مجتہد تھے، ان کا وزن زیادہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار بکثرت تشریف لے جاتے تھے. وہ بازاریں بھی اللہ والوں کی تھی، آج کی بازاریں تو کوئی شریف آدمی اس میں سے تو زیادہ بولوں گا تو مشکل ہو جائے گی، آپ سمجھدار ہیں. تو وہ بازار بھی نیک لوگوں کے ہوتے تھے، وہ صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور. تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا بازار، آپ نہ جاتے ہیں تو نہ کچھ خریدتے ہیں نہ بیچتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بازار جاتے ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا، اے بڑے پیٹ والے، ہم بازار اس لیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو سلام کریں اور سلام کا ثواب کمائیں. ثواب کمائیں یہ نہیں الفاظ اس میں، انڈر اسٹوڈ ہے، سلام کرنے میں ثواب ملتا ہے. تو ان کا بڑے پیٹ والے کہنا یہ اظہار ہے کہ ایک بے تکلفی اور شفقت. تو اگر کوئی بڑا جو ہے بزرگ، یہ بزرگ تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما اجل صحابہ کرام میں سے رہے، تو انہوں نے اپنے ماتحت کو کہہ دیا تو یہ چل جائے گا، یہ بھی ان کی ایسی بے تکلفی پر. اور یہ حضرات دلاداری کیا کسی کے کریں گے، سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہم اگر کسی کو بڑے پیٹ والا کہیں گے تو وہ یقیناً ہم سے ناراض ہوگا، بگڑے گا ہم پر.
توجہ دلا رہا ہے، کبھی آپ کسی کو، آپ بعض اوقات کسی کو جیسے کہتے تھے پہلوان مدینہ ہے، تو اس کو وہ تصور بھی نہیں ہے کہ اس کو برا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے.
بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنے لکھتے پہلوان مدینہ،
پہلوان لکھتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے بابا، ماشاء اللہ.
آپ کہہ دو کسی کو پہلوان، پھر آپ کو
بتائے گا میں کیسا پہلوان ہوں،
داؤ دکھائے گا پہلوانی کے،
وہ ثابت کر کے دکھائے گا میں پہلوان ہوں.
اچھا میں بھی اپنا وزن دیکھ کر بولتا ہوں، اپنا جو مانوس ہوتے ہیں عام طور پہ جو محبت کرنے والے اسلامی بھائی عقیدت مند، تو ان میں کبھی خوش طبعی کے طور پہ بول دیتا ہوں. یہ سوچتا ہوں کہ پہلوان میں کیوں غصہ آئے گا، وہ ظاہر پتا ہوتا ہے جو موٹا ہوتا ہے اس کو میں پہلوان بولتا ہوں، وہ سوکھی لکڑی جو ہوتا ہے اس کو پاپڑ پہلوان نہیں بولتا، حالانکہ اس کے لیے بنتا ہی ہے. तंज बनता है पापड़ पहलवान, एक मतलब बोलते हैं लोग तो, लेकिन पापड़ पहलवान बोलेंगे तो उसकी दिलाजारी का इम्कान है। अब हो सकता है मैं बोलूं तो ना हो, लेकिन इसका तजर्बा नहीं है मुझे। पहलवान मदीना बोलता था, लफ्ज मदीना आ जाता है ना तो फिर मदीना मदीना हो जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। हदीस पाक में जैसे फरमाया गया कि कामिल ईमान वालों में से वो भी है जो उम्दा अखलाक वाला और अपनी जोजा के साथ सबसे ज्यादा नर्म तबीयत हो। ये जामे तिर्मिजी की हदीस है। इस हदीस पाक से उन लोगों के लिए, इस हदीस पाक में उन लोगों के लिए दावत फिक्र है जो बात बात पर अपनी जोजा को झाड़ते बल्कि मारते। एक सिन्फ़े नाजुक पर कुव्वत का मुजाहरा करना और खामखा रोब झाड़ना मर्दानगी नहीं बल्कि परले दर्जे की नामर्दी है। अगरचे औरत की भूल हो तब भी दरगुजर से काम लेना चाहिए कि जब औरत से कसीर मुनाफे हासिल होते हैं तो उसकी नादानियों पर सब्र भी करना चाहिए। नबी रहमत शफी उम्मत महबूब रब्बुल इज्जत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मर्द मोमिना औरत से दुश्मनी नहीं रख सकता। अगर इसकी एक हसलत बुरी लगेगी तो दूसरी पसंद आ जाएगी। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد। बड़ा ही बाबा अजब अजीब मैसेज आया है। कोई आपकी मतलब मुजाकरा सुन रहा होगा उसे एसएमएस किया है कि जैसे भी आप शोहर के लिए नरम होने का जो इस वक्त पैगाम दे रहे हैं तो अगर नरम होगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि गुलाम हो गया है, जन मुरीद बीवी का गुलाम, अब इसको ये क्या करेंगे।
जहालत है और क्या, ये भी जुल्म है, ये भी दिल दुखाने वाली बात है। मैंने अपने बच्चों की अम्मी से चंद बार, जैसे कि कई बार माफी मांगी, मांग लेता हूं, मौके आते हैं, छोटे बड़े दिन आते हैं, जैसे वैसे ही कि भाई तुम्हारा जहेज का सामान था तो उसमें कोई मेरी बेहतियाती हो गई हो इस तरह तो हुकूक माफ कर दो। मैं शुरू से ही मतलब घर से दूर रहना तो इधर आना तो दौरे करना तो मेरा ये तो कई बार का है। तो एक बार तो उन्होंने कह दिया कि क्या बार बार आप माफी मांगते, मैंने माफ तो किया हुआ आपको सारे जहेज के जो भी मेरे हुकूक हैं। तो इस तरह मतलब ये क्या हमारी तरकीब है। तो अब मैं जन मुरीद हो गया कि जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामले में डरे तो क्या वो जनमुरीद कहलाएगा। अपने बच्चों की अम्मी से खौफे खुदा की वजह से माफी मांगे तो मैं आपको बोलता नहीं तो आपको पता कैसे चलता ना। मेरी लड़ाई भी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी रूठ बन हुआ ही नहीं हमारा आज तक रिकॉर्ड, ये कभी वो घर छोड़कर ना मैंने निकाला ना वो तशरीफ ले गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुजारा चल रहा है, घर चल रहा है। तो एक आपको बात आपको अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह अगर कोई खौफे खुदा की वजह से अपनी औरत से माफी मांगे, मैं बच्चों से, मैंने दोनों बच्चों का इंतजार था मुझे कि कब बालिग हो जाए, जब बालिग हुए तो दोनों से माफी मांगी अपने बच्चों से, तीनों से, कि जो मतलब यानी कि हुकूक तुम्हारे तलब किए, तुम्हारी चीजें खाली, तुमको बचपन में कोई ज्यादा मेरी तरफ से तकलीफ पहुंचा दी, सब माफियां अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करके अपना क्लियर किया सिलसिला। अब भी मांगता रहता हूं, अब भी माफियां मांगता हूं।
भाई ये जुमला जो है ना ये इस हवाले से बहुत मतलब देखा भी है और फिर बकसर सुना ही होगा कि मैं जो है वो इस वजह से तुम्हारा इतना नहीं करता और वालदेन का ज्यादा इसलिए करता हूँ, कोई ये ना बोले कि ये माँ बाप को छोड़ के जो है ना वो बीवी के पीछे लगा रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। इस तरह के जुमले बकसर जो है ना वो एक
तो माँ बाप से भी माफिया मांगे, मैं अपने घर में सभी से माफिया मांगता हूँ, ऐसा थोड़ी कि उनसे ही मांगता हूँ।
अब वो बाकायदा जो ना कहते हैं मैं लोगों के सामने मैं किसी की ये नहीं सुनना चाहता कि ये अब उसका बहुत ख्याल करता है,
ये मतलब माँ बाप अगर ऐसा कहते हैं तो माँ बाप की भी गलती है, कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी جب بیاہ کر آئی ہے اس کا خیال تو رکھنا اس پر ضروری ہے، لازم ہے نا، خیال تو رکھے گا. ہاں آپ کا نہ رکھتا اور ان کا رکھتا اور آپ کو تکلیف دیتا ہو تو الگ بات ہے، تب بھی یہ کہنا کہ اس کا خیال رکھتا ہے ہمارا خیال نہیں رکھتا، تو یہ کہیں حسد تو نہیں ہے؟ کہ اگر شوہر کو اس کی بیوی کو شوہر کے ذریعے کوئی نعمت پہنچ رہی ہے، جائز نعمت، تو اب ماں یا باپ یا نند کیا یہ تمنا کر رہا کہ یہ اس کی نعمت اس سے چلی جائے؟ تو یہ تو مطلب ہے کہ زوال نعمت کا طلب کرنا اور وہ نعمت مجھے مل جائے کہ اس کا خیال نہ رکھا کرے ہمارا خیال رکھا کرے، تو یہ تو ایسا لگتا ہے حسد کی تعریف میں آیا. اور پھر یہ کہ یہ چاہنا کہ اس کو تکلیف دے، یہ کہیں مطلب شماتا تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کو تکلیف ہے اس پر خوش ہوا، تو شماتت ہے. تو بیوی کو شاید یہ خواہش ہو ساس کی کہ میرے سامنے اٹھا کے رکھ دے، اب بیوی خوش ہو کہ واہ میرا بیٹا بڑا تابے دار ہے، بڑا فرما بردار ہے. تو یہ تو شماتت ہوئی، بلکہ اس سے زیادہ ہوئی. وہ شماتت ہے کہ اس کو ایک پہنچ گئی تکلیف کہ وہ مریض ہے، بیمار کو مریض ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے پیسے گم ہو گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو بندہ خوش ہوا. تو یہ شماتت، یہ تو ظلم پر راضی ہوئی کہ اگر اس نے جان بوجھ کر اس کو مارا ہے ظلمن اور ماں خوش ہو رہی ہے تو یہ تو ظلم پر راضی ہوئی. یہ تو مجھے تو بہت بڑا گناہ لگ رہا ہے ظلم پر راضی ہونا، شماتت تو بہت پیچھے رہ گیا. تو آج کل تو بہت یعنی کہ واقعی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جاڑے اس کو مارے تب چینج پڑتا ہے.
دوسری طرف آئیں کہ ماں باپ کو پتا ہے کہ میرے بیٹے اور بہو کے درمیان ناچاکی ہے، آپس میں اختلاف، کیونکہ ضروری نہیں ہے بابا یہ اختلاف کی وجہ ماں باپ ہی بنتے ہوں، کوئی بھی آپس کی بھی نا اتفاقی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو یا بالخصوص ماں کو، ہمارے یہاں بعض اوقات یوں والد کا جس کو سسر کہتے ہیں کوئی ایسا خاص کردار پتہ چلتا نہیں ہے، لیکن یہاں مطلب کیونکہ ماں زیادہ تر گھر میں ہوتی ہے جس کو ساس کہتے ہیں، اس کا کردار زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن جب بیٹے اور بہو کے درمیان اس طرح کا اگر نا اتفاقی ہو جائے تو وہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس وقت؟ ایک دو کردار آتے ہیں، ایک بیٹی کی ماں کا اور ایک بیٹے کی ماں کا، ان دونوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ بچوں کا گھر برباد نہ ہو؟
عورت کو تو چاہیے کہ اپنے میکے میں یہ بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دے کہ میکے میں شکایت لانی ہے شوہر کی، کہ یہ غیبت کا اس میں بہت امکان ہے، غیبتیں، بدگمانیاں، گناہ، اور عین ممکن ہے کہ وہ میکے سے وہ اس طرح کی مطلب ہے کہ گائیڈ کریں، وہ مس گائیڈ کریں اور گھر خراب ہو. اس لیے میکے کو تو بالکل یعنی کہ وہ نہ بتائے کہ ورنہ وہ خرابی ہوتی ہے. ایک کیس میرے ساتھ تجربے میں آیا تھا کہ ایک روٹ کے چلی گئی، استائی بھائی میرے پاس آئے تو میں نے مطلب ہے ان کی سنی بات، تو بتایا کہ وہ روٹ کر چلی گئی ہیں اور آپ جسے کہیں گے وہ کروں گا، اگر آپ کہیں گے تو میں خود لینے چلا جاؤں گا، ورنہ یہ کہ روٹ کر گئی وہ ہیں. میں مطلب میری بھی سمجھ میں یہ آیا کہ اب یہ مرد کو عورت کے سامنے جھکایا تو نہیں جائے گا، مرد تو ویسے ہی افسر ہے اور قصور بھی یہ بتا رہا ہے عورت کا ہے میرا نہیں ہے، اور خامخواہ ضد کر کے چلی گئی ہے. اب میں نے اپنے طور پر سوچا کہ اگر اب میں اس کو بولوں گا تو لے جاتا ہوں، تو بار بار شاید بھاگتی رہی ہے، اور اس کا لینے جانا کوئی میری سمجھ میں آیا نہیں، تو اسی کو آنا چاہیے ترکیب دونوں سے مطلب. تو اب میں نے اس کو فون کیا اور اس کو سمجھایا، تو اس نے بھی کہا کہ ہاں مجھے غصہ آ گیا تھا، میں روٹ کے چلی گئی ہوں اور ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں نے بھی کہا کہ اب تمہیں جانا چاہیے، ویسے ہی وہ تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا سرتاج ہے، وہ اس کو جھکانا تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے کہ وہ عورت کے آگے بے قصور جھکے، اور بیچاری وہ تیار تھی. اور سرگوشی کی آواز مجھے ٹیلی فون میں برابر آ رہی تھی، نہ بول دے، نہ بول دے، نہیں جانا ہے. وہ اس کی ماں کی آواز لگ رہی تھی مجھے، انداز ہو جا آواز. تو اس نے پھر بولا نہیں میں نہیں جاتی، وہ اگر آئیں گے تو میں جاؤں گا. فون ہو گیا بند. بہرحال پھر وہ طلاق دے دی, اگلے نے طلاق دے دی, اس کی مزے سے دوسری شادی ہوئی, یہ گھر پہ بیٹھی رہ گئی. تو یہ ہے میکا. تو نہ وہ غصے میں آتی, نہ روٹ کر گھر چلی جاتی, نہ اس کا گھر برباد ہوتا. غصہ آ گیا تو صبر کرتی, زبان قابو میں رکھتی, غصے کا علاج کرتی. اگر بالفرض اس پر کوئی سختی تھی بھی سامنے سے تو اس کو بھی صحت تھی, تو آہستہ آہستہ سختیاں بعدوں کا ہوتی ہیں, شروع میں زیادہ ہوتی ہیں, ایک دم شروع میں تو کمی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ سختیاں ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ اگر عورت اپنے حسن اخلاق سے اور حکمت عملی سے گھر کو چلائے نا تو جھگڑا ختم نہیں ہو جاتا اور وہ سب کی منظور نظر ہو جاتی ہے. تو گھر چھوڑ کر تو کسی صورت سے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں. جیسا کہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے, قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو یعنی پیپ ملا ہوا خون بہتا ہو, پھر عورت اسے چاٹے, تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا. شوہر کی اتنی بڑی اہمیت ہے. یہ حدیث مسند امام احمد کی, جسے میں نے دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ احترام مسلم سے پڑھ کر سنا ہے, 32 صفحے کا رسالہ ہے. یہ جو ابھی حدیث سنائی میں نے اس کے تحت لکھا ہے, بات بات پر روٹ کر پیرنٹس ہوم یعنی میکے چلی جانے والی عورت اس حدیث پاک کو بار بار اپنے کانوں پر دوہرائے, جس میں کہا گیا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچ لہو یعنی پیپ ملا ہوا خون بہتا ہو, پھر عورت اسے چاہتے تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا. تو اس حدیث کو دل کے گہرائی میں زوجہ اتارے. اور دوسری حدیث بھی غور سے سنیں, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقترینہ ہے, اور بیوی بغیر اجازت اس یعنی شوہر کے گھر سے نہ جائے, اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. جو عورت اپنے شوہر کے گھر سے بغیر اجازت جاتی ہے اور توبہ نہیں کرتی یا لوٹ کر جب تک گھر نہیں آتی, فرشتے اللہ تعالی اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. تو بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, اگرچہ شوہر ظالم ہو, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ شوہر ظالم ہو, یعنی اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ شوہر اگر ظالم ہے تب بھی گھر چھوڑ کر نہ جائے. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیں گی یا گھر برباد کرنے والے میکے کا حکم مانیں گی, اپنی ماں کی چڑامنی میں آئیں گی یا دوستوں اور سہیلیوں کی چڑامنی میں آئیں گی, رشتہ داروں کی چڑامنی میں آئیں گی؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے اسے سر آنکھوں پر لیں. تو چاہے شور مار پیٹ کرتا ہو, ظلم کرتا ہو, گھر سے بھاگ کر نہ جائے. وہ پاگل نہیں ہوگا کہ مارے گا, کچھ نہ کچھ زبان سے اپنے بھی تو پھول برستے ہوں گے جس پر وہ لڑائی ہوتی ہو, تو زبان کو قابو میں رکھے اور اس کی خدمت بڑھاتی رہے, خدمت کرتی رہے, تو اس کے دل میں رحم آ جائے گا. اگر وہ معاذ اللہ ظالم ہے بھی تو وہ ترکیب بن جائے گی.
یہ بابا پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے شوہر ہوتے ہیں جو ابتدان زیادتی کرتے بھی ہیں, ان کے اطلاعات ملتی ہیں, لیکن کل کو بچے ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑا سا 10-15-20 سال بھی ایسے جیسے گزر جاتے ہیں نا, تو بالکل ان کا رویہ پہلے دنوں کے مقابلے میں مکمل بدل جاتا ہے, اور وہ پہلے جتنے سخت تھے نا اتنے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ بچے کی امی کی اپنی تعریف کرتے سنائی دیتے ہیں کہ اس نے میرے ظلم پر اتنا صبر کیا اور پھر وہ بالکل فیور میں آ جاتا ہے. اس کو الحمدللہ دنیا میں بھی اس کا یہ پھل نصیب ہو جاتا ہے اگر وہ صبر کر جائے عورت تو, اور یہ نہیں کرتی تو پھر یہ بابا مسائل.
تو بہرحال یہ کہ احتیاط ضروری ہے, اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی کوئی کمزوریاں تو ہوتی ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بے عیب تو نہیں ہوتے, ان کے دونوں طرف سے عیب ہوتے ہیں, تو اس لیے عیبوں کو چھپاتے رہنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی کمزور عورت کی کمزوری دیکھ بھی لے مرد, تو مرد کو بھی چاہیے کہ اس کو چھپائے چلا لے اور اس پر شفقت کرتا رہے. تو انشاءاللہ مرد اگر عورت پر شفقت کرتا رہے گا, عورت دل و جان سے خدمت کرتی رہے گی, انشاءاللہ گھر چلتا رہے گا
انشاءاللہ.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اب شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو نہیں مانتی, وہ کیا کرے؟ 1-2-3 کر دے یا کوئی اس کا پروسیس ہے کہ اس انداز سے یہ تربیت کرنے کی کوشش کرے؟
بس اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مطلب اصلاح کرنے کی اس کی صورتیں نکالے. پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 34 کا جز اور 35ویں آیت پوری پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں.
واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكن فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو, پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو, بے شک اللہ عز و جل بلند بڑا ہے. اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے, یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ عز و جل ان میں مائل کر دے گا, بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. مائل والے مائل ملاپ میں موافقت ہو جائے گی, ان میں میل ملاپ ہو جائے گا. تو یہ کہ جیسے کہ پہلے تو یہ دیا نا اگر نافرمانی کا اندیشہ ہے تو انہیں سمجھاؤ, تو انہیں شوہر کی نافرمانی اور اس کے اطاعت نہ کرنے اور اس کے حقوق کا لحاظ نہ رکھنے کے نتائج سمجھاؤ جو دنیا آخرت میں پیش آتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤ، اور بتاؤ کہ ہمارا تم پر شرن حق ہے اور ہماری اطاعت تم پر فرض ہے. نے عورت پر مرد کی اطاعت فرض ہے، اگر اس پر بھی نہ مانے تو آگے جو آیت کا جز ہے کہ اور انہیں مارو، اس کے تحت لکھا ہے ضرب غیر شدید، یعنی کہ شدت کے ساتھ سختی سے مار مارنے کی اجازت نہیں ہے. پھر آگے چل کے بیان ہو رہا، اور تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری دعا قبول فرماتا ہے، تو تمہاری زیر دست عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد، یہ شوہر کو سمجھا جا رہا ہے، اور تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ یعنی اللہ عز و جل تمہاری دعا قبول فرماتا ہے، تو تمہاری زیر دست یعنی ماتحت عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی چاہیں تو تمہیں بطریق اولا معاف کرنا چاہیے، اور اللہ عز و جل کی قدرت و برتری کا لحاظ رکھ کر ظلم سے مجتنب رہنا چاہیے، یعنی ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. مزید، اور تم دیکھو کہ سمجھانا، علیحدہ سونا، مارنا کچھ بھی کارآمد نہ ہوا اور دونوں کی نااتفاقی رفع نہ ہوئی، موافقت نہ ہوئی، آپس میں وہی ٹھنی رہی. تو آگے فرمایا جا رہا ہے کیونکہ اقارب اپنے رشتہ داروں کے خانگی حالات سے واقف ہوتے ہیں اور زوجین کے درمیان موافقت کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور فریقین کو ان پر اطمینان بھی ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں تعمل بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ کچھ لڑکے والوں کے آ جائیں کچھ لڑکی والوں کے آ جائیں، یہ دونوں مل کر صلح کی صورت نکالیں. پھر آخر میں کہ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالی جانتا ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی میں ظالم کون ہے. مسئلہ پنچوں کو، یعنی جو دو پنچ بیٹھے نا،
آربیٹری بورڈ جو آپس میں سلو وغیرہ کرانے کے لیے ایک دوسرے کی سنتے سناتے ہیں،
تو یہ دونوں کے جو آربیٹری بورڈ بیٹھے نا، تو ان کو یعنی یہ صلح تو کروا سکتے ہیں، کروانی چاہیے، وہ بیٹھے ہی صلح کروانے کے لیے، مگر ان کو دونوں میں تفریق یعنی جدائی کروانے کا اختیار نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں جدائی کروا دیں. یہ بھی لکھا تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. ان کو صرف اجازت یہ ہے کہ دونوں میں صلح کرائیں. کتنی پیاری بات ہے کہ یہ ذہن لے کر بیٹھنا ہے کہ کسی طرح ملوانا ہے، ہمیں اختیار ہی نہیں کہ ہم ان کو توڑوا ڈالیں.
یہاں بابا اگر بالکل دونوں طرف سے آ گئے تو یہ میاں بیوی تو لڑے ہی تھے، یہ جو دونوں طرف سے آئے نا، جو ان کی لڑائی ہوتی ہے نا پورا محلہ سنتا ہے، ان کی تو بےچاروں کی دونوں کی لڑائی تو کسی نے سنی کہ نہیں سنی، ان کی لڑائی پورا محلہ سنے گا، اور ایسے پھر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں گے، تم نے یوں بولا، تم نے یوں بولا، چلو اب وہ لے کر ہی چلے جائیں گے. اب ان کو کون سمجھائے گا؟
یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے. وہ ہمارے نگران شورا کا اس طرح کا واقعہ ہوا تھا بہت پہلے، جب یہ دعوت اسلامی میں شاید تھے یا نہیں تھے، نئے تھے، تو وہ یہ بھی اس میں وہاں موجود ہوں گے، تو میاں بیوی کے جھگڑے کی کوئی ترکیب نمٹانے کے لیے وہ لڑکی کی طرف سے دو آئے گھر کے آدمی، اب وہ لڑکا بےچارا بیٹھا، اس کو سمجھانے بیٹھے، اب نااہل تھے، سمجھاتے لڑ پڑے. اب ادھر یہ مطلب جب لڑتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کیا کیا بولتے ہیں، تو ظالم ہے تو ستاتا ہے ہماری بہن کو، تو یہ بولتے ہوں گے کیا کیا مطلب. اب وہ لڑکا تھا اب اس کی بھی گھومی گیا، اب یہ بولنے میں گھبرا گیا، نگران شورا بولتے کہ اب یہ کہیں کر دے گا 1 2 3، تو میں بھی بچاؤ پڑ کے میں نے دونوں کو پکڑ لیا، ان کو لڑکی والوں کو، اور دونوں کو ہاں چھوڑو یار چھوڑو کر کے محبت سے ان کو باہر لے گیا. پھر میں نے اس ان کو لیکچر دیا گیا. یار ہوا تو یہ تھا کہ تم اس کی بیوی کے نمائندے بن کر آئے ہو, وہ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی کہ کب سلح کی خوشخبری آتی ہے, اور تم نے حالات یہ کیس پیدا کر دیے کہ وہ تو 1-2-3 کر دے گا. تو یہ پہلے طے کر لو کہ تم طلاق دلوانے کے لیے آیا ہو یا گھر بسوانے کے لیے آئے ہو. بولا یار اب ان کی سمجھ میں, ہم آئے تو صلح کروانے کے لیے تھے, گھر توڑوانے کے لیے تو آئے نہیں ہے, تو ہمیں اس سے جھگڑنے کا کیا رائٹ ہے. تو پھر وہ ٹھنڈے ہو کر پھر بولا میں ان کو لایا, اور وہ پھر وہ انہوں نے نگران شورا کی وہ سمجھانے پر اس سے معافی مانگی کہ یار ہم کو غصہ آ گیا تھا, ذرا معاف کر دو. تو اب تھوڑی نرمی پیدا ہوئی, الحمدللہ صلح ہو گئی. انہوں نے یہ واقعہ آج صبح بتایا تھا کہ اب تک الحمدللہ ان کا گھر چل رہا ہے الحمدللہ. تو اس لیے واقعہ یعنی کہ حکمت عملی ضروری ہے کہ اس طرح صلح کروانے والے اہل ہونے چاہیے, غسیلے نہیں ہونے چاہیے, اور ان کا ذہن بنا ہوا ہو کہ ہم نے جوڑ پیدا کرنا ہے, ہم کو توڑ کرنے کے لیے بھیجا ہی کسی نے نہیں ہے. فیصلہ ون سائڈ کرنا ہے اور صلح فیصلہ کرنا ہے. مجھے بارہا لوگ بولتے ہیں, ہاں ایک بار نہیں بارہا, بہت تنگ کرتی ہے, بہت تنگ کرتی ہے. آپ حکم فرمائیں تو بس اب برداشت نہیں ہوتا, آپ کیا حکم ہے آپ کا, بس میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں, آپ کا حکم کیا ہے. اب یہ بولتا ہے میرے کندھے بہت کمزور ہیں یار, تو نے شادی میرے کو پوچھ کر کری تھی, کیا میرا حکم مانگ رہا ہے کہ 1-2-3 کر کے پورا خاندان دعوت اسلامی کا مخالف بنا دے, اور تو جا کر بولے کہ مرشد کا حکم ہے اس لیے تیرے کو 1-2-3. تو نے کہا میرے تو مطلب بیڑا ہی پار ہو جائے گا میرا, تو کہ یہ الیاس قادری جو بن بیٹھا ہے تو یہ تو گھر توڑواتا ہے, اور یہ بولتا کو جھوٹ تھوڑی بولتا ہوگا کہ مرشد کا حکم ہے کہ یہ بیوی تیرے کو نہیں چلے گی, 1-2-3 کر دے. میں بہت کمزور ہوں, میرے کندھے مت استعمال کر, پنچایت بٹھا لے اپنے بڑے بوڑھوں کا مشورہ کر کے, جو وہ مشورہ دے نا وہ کر, اس طرح میں ٹالتا ہوں. میں کیا کروں یار, اس طرح ہمارے گھر پہ بھی ترکیبیں, میری بہنوں وغیرہ کے تو فون آتے ہیں کہ اب کیا کریں, یہ بھی منع کر دیتے کہ ہم بھائی جوڑ کرنے کی بات ہے تو ہم سے پوچھو, توڑ کرنا ہم کو نہیں آتا.
الحمدللہ آپ کی تربیت سے دارالفتا اہل سنت کا بھی ہے, کثیر تعداد میں آتے ہیں وہاں پر لوگ, اور وہ یہی اس طرح کا ذہن لے کر آتے ہیں, لیکن الحمدللہ حتی الامکان کوشش کر کے ان کا ذہن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ وہ گھر کو چلائیں اپنے.
یہی ہونا بھی چاہیے, توڑ کا تو اپنے کو سمجھو ڈکشنری میں رکھنا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ مشورہ دیا کریں کہ بھائی تو 1-2-3 کر دے طلاق دے دے. یار یہ کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں بن گئی ہے, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا مستقبل کتنا مطلب تاریخ ہو جاتا ہوگا جب یہ طلاق ہو جاتی ہوں. تو گھر گھر طلاقیں ہو رہی ہیں, روٹ بند ہو رہے ہیں برسوں تک ایک دوسرے کی روٹ بند, بعض اتنے یعنی کہ بد ذہن لوگ ہوتے ہیں, مرد جو ہوتے ہیں بہت بد ذہن ہوتے ہیں, بعض وہ جب روٹ کر جاتی ہے تو غصے میں آ جاتے ہیں, اور یا نکال دیتے ہیں گھر سے جھگڑا کر کے, تو پھر بولتے ہیں کہ میں تیرے کو طلاق بھی نہیں دوں گا کہ تو دوسری شادی کر سکے, میں دوسری شادی کروں گا. اور بعض لوگ بھی دوسری شادی کر بھی لیتے ہیں اور وہ بےچاری اس کو آزاد بھی نہیں کرتے, طلاق نہیں دوں گا, جب تک طلاق نہیں دیں گے بےچارے کا بےچاری دوسری شادی کر ہی نہیں سکے گی. تو یوں بھی سزا دیتے ہیں جو بہت تکلیف دے, ایسا نہیں ستانا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر رکھنا نہیں ہے تو اس کو تڑپانا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ رکھنے کی طرف آپ غور کریں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ رکھنا نہیں ہے تو چھوڑ دو, بلکہ رکھنے پر ہی آپ غور کرو, کچھ کرو, سنبھال لو بےچاری کو. کیونکہ عورت کی اول تو آج کل لڑکیوں کی شادیاں ہوتی نہیں ہیں, لڑکیاں پیدا بہت ہوتی ہیں, بہت لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نا کہ عورتوں کی کثرت ہوگی, ایک ایک مرد کے پیچھے 50-50 عورتیں. تو اب خیر 50-50 تو نہیں نہ صحیح, لیکن یہ ہے کہ جس کو دیکھو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں گی, کسی کی 5 بیٹیاں ہوں گی.
بابا یہ ساری گفتگو جو آپ نے ابھی فرمائی, اب وہ پنچ بھی جب بیٹھتا ہے, جو آربیٹری بورڈ بیٹھتا ہے, یہ جب سلو کرانے بیٹھتے ہیں, یا گھر کے اندر جو اس طرح کے لڑائی جھگڑے یا معاملات ہوتے ہیں, ان کے پیچھے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو بہت ہی بنیادی چیز ہوتی ہے جو یہ سارے الٹے کام کروا دیتی ہے, اس کو غصہ بنیادی چیز ہے, غصہ آ جاتا ہے. شوہر کو غصہ آ گیا, اس نے بیوی کو نقصان پہنچایا, بیوی غصہ آ گیا, وہ شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی, ماں کو غصہ آیا اس نے یہ کر دیا, باپ کو غصہ آیا اس نے وہ کر دیا, جو سلو کروانے کے لیے آتے ہیں جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوب دو ہوتے ہیں ان کو آپس میں غصہ آ جاتا ہے اور وہ کیا 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 کر کے چلے جاتے ہیں تو کچھ ایسا دم کر دیں کوئی ایسا مدنی پھول دے دیں بابا کوئی غصے کا علاج ہمیں نصیب ہو جائے یہ غصہ اس سے کیسے مطلب بچا جائے
غصے کے علاج تو بہت ہے غصہ جب آ جائے تو ایک تو صورت یہ کہ بندہ اگر ظلم کرنے پر تل جائے کسی پر غصے کے وجہ سے مار ڈالوں کاٹ ڈالوں توڑ پھوڑ کر ڈالوں تو یہ غور کرے کہ اگر اللہ تعالی مجھ پر غضبناک ہو گیا لفظ غصہ اللہ کے لیے نہ بولا جائے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ غضب بولا جائے گا ہم جیسے ایک دوسرے کو بولیں گے غصہ اللہ تعالیٰ کو اگر غضب ناک ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پر غضب ناک ہو جائے ہماری بے عملی گناہ کی وجہ سے یا اسی غصے میں ہم نے جو گناہ کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا یہ انجام سوچے وہ غصے کا علاج کرے غصہ آ جائے تو چپ ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے زمین سے چپٹ جائے وضو کرے یہ غصہ شیطان کی طرف سے اور شیطان آگ کا بنا ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے وضو سے انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا تو بہرحال غصے سے بچے بخاری شریف میں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے یہ ہمارے یہاں وصیت جو ہوتی ہے نا وہ مرنے والے کی وصیت ہوتی ہے لیکن یہاں وصیت جب یعنی کہ عربی میں عام طور پہ جو وصیت کا لفظ آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وصیت میں نے بہت ہی یعنی کہ مضبوط نصیحت بہت بہترین نصیحت تاکیدی نصیحت مجھے وصیت فرمائیے ارشاد فرمائے غصہ مت کرو اس نے بار بار یہی سوال کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے تو جواب یہی ملا غصہ مت کرو تو دیکھا آپ نے کہ غصے کی بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے تو غصے کا اگر علاج ہو جائے تو میرا خیال ہے ہمارا گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے غصہ ہی آتا ہے تو غیبت ہوتی ہے غصہ آتا ہے تو تہمت لگتی ہے غصہ آتا ہے تو بدگمانی ہوتی ہے غصہ آتا ہے تو ایک گالی نکلتی ہے غصہ آتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے غصہ آتا ہے تو فائر ہوتا ہے غصہ آتا ہے تو پھر بندہ سریے کے پیچھے ہوتا ہے غصہ آتا ہے تو پھانسی کا پھندا پہن کر لٹک جاتا ہے غصے میں لوگ مطلب یا تو پھانسی پہ چڑھتے ہیں یا خودکشی بھی کرتے ہیں یہاں غصے میں خودکشی بھی کرتے ہیں بہت غصہ آ جاتا ہے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے دماغ تو خودکشی کر لیتے لڑائی بھڑائی جھگڑے یہ عام طور پہ غصے ہی میں تو ہوتے ہیں اس لیے وہ اس غصے ہی کو روک دے بندہ جب بھی غصہ آئے تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کرے خاموش ہو جائے جس جگہ جس کو دیکھ کر غصہ آیا ادھر سے ہٹ جائے تو ہٹ جانے سے فرق پڑے گا جیسے جس پر غصہ آیا اس نے کوئی مزاج کے خلاف بات کہہ دی اب نہیں چھوڑوں گا غصہ آ گیا ہٹ جائے وہاں سے بول لے نہیں چھوڑوں گا بولے گا تو بولے گا کیسے نہیں چھوڑے گا کر کے وہ رکھ دے گا تو پھر آپ کی کچی ہو جائے گی پاور فل ہوا تو اس لیے وہ موقع ہی نہ ہے اس کا کہ منہ سے کچھ نکلے نہیں کہ جب ایک دم غصے میں بندہ بھرا ہوتا ہے نا تو منہ سے نکلتا ہے نا تو پھر اوٹ پٹانگ نکلتا ہے جو زیادہ فساد کا باعث ہوتا ہے گالی نکلتی ہے توہین ہوتی ہے اگلے کی اگلے کا عیب اچھلتا ہے اس کو مطلب یعنی کہ برا لقب اس کو دے دیتا ہے اس کو مطلب ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ جس سے وہ برنگیختہ ہو جاتا ہے اور مزید اس مشتعل ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ چپ ہو جائے غصہ آئے تو وہاں سے ہٹ جائے غصے کو پی جائے غصہ جب زیر دست پر آتا ہے نا تبھی ہاتھ اٹھتا ہے اور زبان کھلتی ہے اگر زبردست پر غصہ آتا ہے جیسے کہ کسی پولیس کے افسر پر کسی کو غصہ آ جائے دیکھیں اس کو گالی دو گے مکہ دکھاؤ گے پھر وہ غصہ زیادہ کہ وہ دل کی طرف اترے گا جب کوئی زبردست ہوگا جس پر غصہ تو آئے گا تو اب وہ دل کی طرف زبان تو کھلے گی نہیں خود ہی بند ہو جائے گی کہ یار اس کے سامنے کیسے بولے گا تو اٹھا کے بند کر دے گا کیس بنا دے گا تو اپنے کہیں گے نہیں رہیں گے تو یوں انہیں تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے اپنے انجام کو غصے والا اب یہ کہ دل کی طرف اترے گا تو اس میں بغض اور کینہ دل میں اتر جائے گا، خار بازی آ جائے گی، نقصان پہنچانے کے لیے اس کے در پہ رہے گا، اس کے نقصان میں راضی رہے گا، اس کو بددعائیں کرے گا، اس کو مطلب پیچھے سے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا، قیمتیں کرے گا. تمہارا یہ کہ غصہ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، غصہ کیا نہ جائے. اب یہ کہ بے اختیار آ جاتا ہے غصہ، اس میں آدمی کا قصور نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، جس کو غصہ آ گیا وہ گناہگار نہیں ہے، بے اختیار ہی نہیں بچارے گا. اب اس غصے کی وجہ سے اگر اس نے گناہوں بھرا قدم اٹھایا تو اب گناہگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا وہ بیٹیوں کی اس وقت آپ نے کچھ فضائل بیان کیے تو احادیث مبارکہ بھی بیٹیوں کے فضائل سے مالا مال ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ چند روایات بھی اگر بیٹیوں سے متعلق آپ آج کے اس مزید مذاکرے میں بیان فرما دیتے کہ یہ فی زمانہ بیٹیاں جب آتی ہیں تو کافی رجحان جو ہے نا لوگوں کا وہ اس میں تبدیل ہو چکا ہے. اس میں یقیناً ایک فیکٹر وہ بھی ہے جو بابا پچھلے دنوں آپ نے کل بھی بیان ہوا تھا اس کا کہ جہیز اور شادی اور اخراجات اور بیٹی کے متعلق جو ہوتے ہیں تو اور بھی کئی ایسی وسوسے دماغوں میں آتے ہیں کہ جس سے بیٹیوں کے حوالے سے ایک دل و دماغ کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک منفی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر روایاتوں کی طرف توجہ چلی جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کیسے کیسے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی پرورش کے کیسے کیسے فضائل بیان کیے ہیں، تو امید ہے کہ ذہن بن جائے گا. اللہ نے چاہا
بنانا ہی پڑے گا ذہن، ورنہ اس کے دنیا میں بھی ایسے ایسے نقصان ہوتے ہیں. یہ جو ابھی چند سال پہلے 3 رمضان المبارک کو زلزلہ آیا تھا جس میں اپنا یہ پاکستان کا بہت سارا حصہ تباہ ہوا تھا، لاکھوں افراد جس میں انتقال کر گئے تھے اور بہت بڑے نقصانات ہوئے تھے، تو اس کا سبب بھی یہی بتایا جاتا ہے. عورت بچ گئی تھی، وہ زخمی حالت میں مل گئی تھی، شاید اسی نے قصہ سنایا ہو. تو اس کی میرا خیال ہے پانچ بیٹیاں تھیں اس کی، اور اب وہ پھر عورت جو تھی وہ امید سے تھی. یہاں ایک لفظ میں آپ کو وہ بہتر لفظ بتاتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بولتے ہیں کہ وہ حاملہ ہے، لفظ صحیح ہے لیکن مزہ نہیں دیتا. اس کا مہذب لفظ غالباً یہی ہے کہ وہ امید سے تھی، اور جو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے امید سے، عام طور پہ لوگ سمجھتے اس کے معنی، تو وہ امید سے تھی. تو شوہر جو تھا وہ ایک سے ایک، یہاں اس میں مردوں میں بھی کمی نہیں ہے جہالت کی، تو وہ بالکل جاہل تھا. جیسے کہ اب اس کے ہاتھ میں نہ ہو لڑکا جننا یا لڑکی جننا، اب تو نے لڑکی جنی تو میں نہیں چھوڑوں گا. ارے اس کا بیچاری کیا کچھ یہ ہوتا ہے، اگر لڑکی جنے گی تو اس سے ناراض ہوتے ہیں، مارتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، تو لڑکیاں ہی جنتی ہیں، منوس ہے تو، نعوذ باللہ من ذالک. تو دینے والا تو رب ہے نا. تو اس نے مطلب بہرحال وقت ولادت آیا تو اب چھٹی بھی لڑکی آئی، اب جب بچی آئی تو اس کا شوہر کا جو بچی کے باپ کا بس جو دماغ آؤٹ ہو گیا، غصہ آ گیا. تو غصے میں آ کر اس نے وہ پریشر کوکر آن کیا پانی ڈال کے، اور وہ بڑا ہوگا پریشر کوکر، اس میں اس نوزائیدہ بچی، چھوٹی سی بیچاری بچی جو پیدا ہوئی، اس کو اٹھا کر کھولتے پانی میں ڈال دیا. تو وہ کہتے ہیں جیسے اس نے کھولتے پانی پہ ڈالا تو ویسے ہی زلزلہ آیا اور تباہی مچ گئی، وہ بھی مارا گیا، مطلب اس میں دھس گیا زلزلے میں، وہ عورت زخمی بچ گئی. تو کتنا بڑا اس میں نقصان ہوا. شاید کسی کو وسوسہ آیا کہ یہ اس ایک کا قصور تھا اور لاکھوں کو مار دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زلزلہ تو روایت نہیں کہ گناہوں کے سبب آتا ہے لوگوں کے، تب اس میں نیک بھی پھر کام آ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. تو اب نیک جو ہوتے ہیں نا، مرنا تو سب کو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، جن کا وقت پورا ہو گیا اس میں مارے جاتے ہیں. تو قیامت کے روز ہر ایک اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. تو یہ نیک کے حق میں عذاب نہیں ہے. برے کے حق میں اگر عذاب ہے بھی تو نیک اگرچہ اسی انداز پہ مارا گیا, زلزلے میں کچل گیا, لیکن وہ اپنی نیت پر اٹھے گا اور اچھا اٹھے گا. تو جو لوگ مطلب اس طرح کرتے ہیں بیٹیوں کو مطلب یعنی کہ مار دیتے ہیں, تو یہ معاذ اللہ یا بیٹیوں کو اتنی نفرت سے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کا کلام سنیں اور عبرت حاصل کریں. چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد ہوتا ہے, لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبات پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت, پیدا کرتا ہے جو چاہے, جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں, اور جسے چاہے بانجھ کر دے, بے شک وہ علم و قدرت والا ہے. بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے اولاد ہوتی ہی نہیں. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں, اللہ تعالی جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا, کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا. اب جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے, اس کے تحت لکھتے ہیں کہ بیٹا نہ دے بیٹیاں ہی دے, اور پھر جسے چاہتا ہے جسے چاہے بیٹے دے اس کے تحت فرماتے ہیں دختر نہ دے یعنی بیٹی نہ دے, کہ بعضوں کے لڑکے ہی ہوتے ہیں بعضوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں, اور جسے چاہے بانج رکھے عقیمہ, اور جسے چاہے بانج کر دے, اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کے اولاد ہی نہ ہو, وہ مالک ہے اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے جسے جو چاہے دے. انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں. حضرت لوط و حضرت شعیب علیہ السلام کے صرف بیٹیاں تھیں, کوئی بیٹا نہ تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف فرزند تھے, کوئی دختر ہوئی ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی بیٹے تھے, ایک بھی بیٹی نہیں ہوئی. اور سید انبیاء حبیب خدا احمد مجتبی احمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحب زادیاں, 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں, اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ کوئی اولاد ہی نہ ہوئی. تو دیکھا آپ نے کہ ان میں سے کسی نبی نے کوئی شکوہ نہیں کیا, جن کے بیٹیاں تھیں وہ بھی اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے, جن کے بیٹے ہوئے وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے. ہمارے آقا کے بیٹے اور بیٹی دونوں 4 ہوئے تو یہ بھی اللہ کی رضا پر راضی تھے, اور یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے معصوم نبی ہیں, ان کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوئی, یہ بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے. تو اس لیے اللہ بیٹی دے تو بھی اس کا لاکھ احسان, اگر بیٹا دے جب بھی اس کے لاکھ شکر، بیٹا بیٹی دے جب بھی اس کے احسان بے حساب احسان، اور کچھ نہ دے جب بھی اس کی مرضی ہے. ہم بندے ہیں، ہم پابند ہیں، بے لگام نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں. لب پشائی کی کوئی ہم میں جرت ہے ہی نہیں، جیسا وہ رکھے. رضا مولا از ہما اولا، کہ اللہ کی جو مرضی ہے بس وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. حدیثوں میں بھی بیٹیوں کے بارے میں بڑی پیاری روایتیں آئی ہیں. چنانچہ اس وقت میرے پاس دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، جس کے صفحات 740 سے زائد ہیں، اور اس میں کم و بیش 2000 احادیث مبارکہ ہیں. تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 520 تا 521 کچھ روایتیں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی، تو میں نے انہیں 3 کھجوریں دی. اس عورت نے ایک ایک کھجور اپنی بچیوں کو دے دی اور ایک خود کھانے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے منہ کی طرف لے گئی. جب اس کی بچیاں کھجوریں کھا چکی تو اس عورت نے اپنی کھجور بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بچیوں کو دے دی، میں نے خود نہیں کھائی. میں اس کے اس عمل سے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوئی، اور میں نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ان دو بچیوں کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی، یا یہ فرمایا ان دو بچیوں کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا. اس صحیح مسلم شریف کی حدیث. حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں پھر وہ ان کی شادی ہو جانے یا مر جانے تک ان پر خرچ کرتا رہے تو اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی. ایک عورت نے عرض کی، اور جس کی 2 بیٹیاں؟ فرمایا، اور جس کی 2 بیٹیاں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. ایک روایت میں ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اس کے لیے جنت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس لیے بیٹی پیدا ہو تو رنجیدہ مت ہوا کرے، بلکہ بیٹیوں کی تمنا کرے.
بھائی، اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں سو رہا تھا کہ میرے خواب میں میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے.
سبحان اللہ.
آنکھ کھلی تو گھر والوں نے خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں پر ابھی کچھ دیر قبل ہی لڑکی کی ولادت ہوئی ہے.
اللہ اللہ، سبحان اللہ. میں اپنا قصہ سناؤں؟ میں بہت سوچ سوچ کر ڈر ڈر کے سنا رہا ہوں. مطلب میری شادی، میری پہلی رات، میں نے مطلب پوچھا کہ کیا چاہیے تو کہا بیٹی. میں نے دعا کی، الحمدللہ میرے یہاں پہلی بیٹی ہوئی، الحمدللہ. تو میری سب سے بڑی بیٹی ہے. اس کے بعد دو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے.
ابھی بابا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ گھر میں جو ناچاکی، نااتفاقی اور محبت اور پیار کے حوالے سے، اب جو آخر میں جو ہم نے ابھی موضوع لیا بیٹی، تو بابا یہ بھی دیکھا ہے کہ جس بہو کے یہاں مطلب اگر بہو سے بیٹے ہوتے ہوں تو وہ منظور نظر بن جاتی ہے، اور بیٹیاں اگر پیدا ہوتی ہوں تو وہ اس گھر کے اندر اس کو اہمیت نہیں دی جاتی،
ظلم
ہے، یہ بھی بابا ایک دیکھا جاتا ہے،
بہت بری بات ہے.
بلکہ اگر بیٹے نہ ہوتے ہوں تو پھر بیٹے کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ اب یہ تو اس سے تو بیٹے پیدا ہوتے نہیں ہیں، اور یوں مطلب بہت زیادہ اس کی دل آزاریوں کے سلسلے رہتے ہیں.
عورت کو بہت برا بھلا اور منحوس تصور کیا جاتا ہے اس معاشرے میں کہ جو بیٹیاں جنتی ہیں، بیچاری کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، بلکہ وہ بھی دل اس کا بھی جلتا ہوگا کہ مجھے لڑکا ہو جائے تو میرا گھر اچھا چلے، اور لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے جبکہ بیٹی سے نفرت نہ ہو، بیٹی کو منحوس نہ جانے، بیٹی کو برا نہ سمجھے. اور اب ہم نے تمنا کی، ہم نے دعا مانگی، تو ضروری نہیں کہ ہم جو مانگے وہ ہو جائے. ہم اللہ تعالیٰ کی کون سی فرما برداریاں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بات نہیں مانی، یہ نعوذ باللہ کو تھوڑی بول سکتا. تم نے کون سی بات مانی؟ نمازیں تم سے نہ پڑھی جائیں، حرام تمہارے پیٹ میں چلا جائے، گالی تمہارے منہ سے نکل جائے، ظلم تم سے ہو جائے، بات بات پر قدم قدم پر نافرمانیاں کرو، وہ اللہ نے ہماری نہیں سنی. تم کون سا سنتی ہو؟ تم کون سی سنتے ہو؟ کون سی مانتے ہو؟ اپنے اوپر مطلب آدمی ملامت کرے کہ میں نالائق ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر وہ لڑکی دیے لڑکے کی دعا کے باوجود بھی، اس میں یقیناً ہزار ہا حکمتیں ہوں گی. آپ لڑکا مانگتے ہو، کل یہ لڑکا ہیروئن پینا شروع کر دے تو کیا کرو گے؟ لڑکا آیا اور سیدھا وہ اس پہ چلا گیا کانچ کی پیٹی میں اور آکسیجن پر رہ گیا، اور کمزور آیا، سوکھا سکا اور بیمار یا اندھا یا معذور، تو کیا کرو؟ تو اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی بس وہ مشیت ہے، جیسا دیا جو دیا اس کا کرم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرے. پارا دوسرا سورت البقرہ آیت نمبر 186 کا ایک جز تلاوت کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ترجمہ کنز الایمان. اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بھی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ قریب ہے ہمارے، ہم سے ہماری دعا قبول کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور اس کی اطاعت کریں. جیسے کہ دو دوست ہوں، آپ کا دوست ہو کوئی، وہ آپ کو مختلف اوقات پر کچھ فرمائشیں کی ہوں اس نے کہ یار میرے کو تھوڑا قرضے کی ضرورت ہے، تو آپ نے انکار کر دیا ہو. پھر کبھی اس نے کہا یار فلاں جگہ میرے کو جانا ہے، تمہاری ذرا وہاں جان پہچان ہے سورس ہے، تو تھوڑا یار میری سفارش کر دو، تو آپ نے اس کو بھی ٹال دیا ہو. کبھی آپ سے پہننے کے لیے اس نے عارضی طور پہ کپڑے مانگے تو بھی آپ نے اس کو ٹرکا دیا ہو. اب آپ کی گوٹ پھنسی، آپ کو ضرورت پڑی، اسی دوست سے کام پڑا، تو اول تو آپ کو شرم آئے گی کہ یار اس کو بولوں گا کہ وہ تو میرے قصور گنوا دے گا، اگر تم سے یہ مانگا تھا تم نے ٹال دیا تھا، وہ مانگا تم نے ٹال دیا، خالی زبان چلانی تھی اس میں بھی تم نے بہانہ کر دیا اور منع کر دیا، تو میرا منہ کیا رہے گا، تو میں بولوں گا کیسے؟ تو اگر پھر بھی آپ بولو گے اس کو اپنا کام اور اس نے نہیں کیا، تو آپ ذرا اس سے شکوا تو نہیں کرو گے، آپ کو یوں ہوگا اور میں نے اس کا کون سا کام کیا تھا، وہ کون سی بات مانی تھی یہ میری مانے گا. تو اب اسی طرح سوچے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی ہوئی، کتنے گناہ کیے. تو اب اگر ہماری کوئی بات نہیں پوری ہوتی، ہم بیٹا مانگتے بیٹی مل جاتی ہے یا کچھ بھی نہیں ملتا، بے اولاد ہیں، تو یہ کہنے کے بجائے جیسے بعض لوگ بےچارے کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا ایسی بھول ہو گئی، ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، ہمارے یہاں اولاد ہی نہیں ہے، یا ہماری فلاں مصیبت تو فلاں پریشانی، ہم نے تو کسی کا نہیں بگاڑا، ہم نے تو کسی کا پیسہ نہیں کھایا، سب کے ساتھ اچھائی کی لیکن ہم کو برائی مل رہی ہے، یہ نادانی کی باتیں. سر سے پیر تک آپ غور کریں، بال انگریزوں جیسے، سر انگریزوں کی طرح ننگا، چہرہ آتش پرستوں جیسا، داڑھی صاف. تو اب یہ داڑھی صاف کرنے سے تو گناہ بھی شروع ہوا نا، یہ گناہ ہے. داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. تو کس منہ سے بولتے ہو کہ ہم نے تو، ہم کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ پھر یہ کہ نمازیں تو وہ بھی گول، جمعہ پڑھتے ہیں. اچھا نمازیں پڑھتے ہیں آپ، پھر بھی ہوتا ہے نماز پڑھنا آتی ہے؟ ہاں بچپن سے پڑھتے. اچھا نماز میں کتنے فرض ہیں؟ یہ تو پتا ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں روزانہ، نماز میں بھی فرض ہوتے ہیں، یہ تو پہلی بات سن رہے ہیں. اب تم کو نماز کا پتہ ہی نہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے رکن ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، تم کو آتا ہی کیا ہے؟ تو یہ نہ جاننا بھی تو گناہ ہے نا. نماز اور روزے کے ضروری مسائل جن پر فرض ہے نماز اور روزہ، یا نماز جس پر فرض ہے تو اندر اس کو روزے کے، وضو کے بھی ضروری مسائل سیکھنے ہی پڑیں گے کہ وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں، تو پاکی ناپاکی کے بھی سیکھنے پڑیں گے، یہ بھی فرض ہو گئے کہ نماز کا اس سے بھی تعلق ہے. تو یوں اپنے کو آتا جاتا کچھ نہیں، عبادت کرتے ہیں تو ہزار اس میں خامیاں ہیں، اور پھر کس منہ سے آپ بولتے ہیں کہ منہ سے نکلتا کیسے کہ کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے؟ ارے خدا کی قسم اتنی عطائیں ہیں، اتنی عطائیں ہیں کہ وہ یہ کہا ہے آدمی کہ اتنی خطاؤں کے باوجود مجھ پر اتنی عطائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ یہ سب تیرا کرم ہے، یوں بولنا چاہیے، نہ کہ کیا سزا مل رہی ہے، شکوا توبہ. تو اس لیے یہ کبھی بھی نہیں بولا کریں کہ میں نے سب کے ساتھ بھلائی کی، میں تو بہت اچھا ٹھاؤکے آدمی، اچھے آدمی ہے. اپنے آپ کو اپنے منہ سے میاں مٹھو بندہ، میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، میرے ساتھ برائی ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ٹھیک. بلکہ عاجزی کرے اپنے آپ کو بندہ، گناہگار کہے اور یہ کہے میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو. تو اس طرح اپنے آپ کو جو گرائے گا، عاجزی کرے گا، وہ اٹھان لے گا. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، وہ اونچا ہوتا ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خوبی سے رہیدہ ہونا تھا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا اس یہ مقطع جو ہے، یہ بھی عاجزی پر ہی منحصر ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مرتبہ چاہیے اور محبوب کے جلوے اگر دل میں بسانا چاہتے ہیں، تو خود ہی یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کیفیت سے نکلنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو کچھ بھی مت سمجھو گے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو بہت کچھ بن جاؤ گے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو کچھ بھی نہیں رہو گے. جیسا کہ کسی نے اسی اعلی حضرت کے مقطعے کو آسان الفاظ میں بیان کیا، یا اپنے طور پر اتفاق سے دونوں ملتے جلتے شعر ہیں، کہ وہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ اگر مرتبہ چاہتے ہو تو اپنی ہستی یعنی کہ اپنے آپ کو میں مت کرو کہ میں یوں نہ میں ہوں، یہ سب بھول جاؤ اور اپنے آپ کو مٹا دو. جیسا کہ دانا جب مٹی میں بویا جاتا ہے، زمین میں بویا جاتا ہے، تو پھر دانا نہیں رہتا، دانا پھٹتا ہے اور اس سے کمپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، بڑھتے پودا بنتا ہے. وہ دانا تو بھی اندر مٹا گیا، پودا بنتا ہے اور تناور درخت بن جاتا ہے. تناور درخت تو بن جاتا ہے لیکن دانے کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو مٹا دے اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
اب گھر کے مدنی ماحول بنانے کا کوئی مدنی نسخہ بھی اگر بیان کر دیں کہ اس کو بھی ہمارے ناظرین و اسلامی بھائی استعمال کر سکیں.
ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ایک آیت ہے, آیت کا ایک جز ہے, پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 کا ایک جز ہے, وہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں, انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا. وہ دعا یہ ہے,
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
ترجمہ کنزور ایمان, اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا.
سبحان اللہ. عموماً گھروں میں جو یہ ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس کا ایک سبب وبا قرضوں کی بھوتات بھی ہے کہ عموماً مقروض ہو جاتے ہیں گھر کے افراد, تو اس میں ایک دوسرے کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے اگرچہ جھگڑا نہیں ہوتا لیکن گھر میں بے سکونی کی فضا ہوتی ہے, بے چینی کی فضا ہوتی ہے, ٹینشن رہتا ہے, بات کرنے کو جی نہیں چاہتا اور مطلب وہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. کوئی بابا قرض اتارنے کا, کہ ایک تعداد ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں جو مقروض ہے. اب قرض جس جس سبب سے لیا ہو وہ ایک اپنی جگہ ایک موضوع ہے, لیکن بابا قرضے کا بوجھ ہے, قرض اتر جائے تو اس کا مدنی نسخہ عطا فرما دے.
اس کی دعا ہے جو ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا, تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11-11 بار اور صبح و شام 100-100 بار روزانہ اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. وہ دعا یہ,
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.
اس دعا کے تحت مدنی پنچسورہ کے صفحہ نمبر 245 پر ایک آیت یہ روایت لکھی ہوئی ہے, مروی ہوا ایک مکاتب نے حضرت مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی, میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں, میری مدد فرمائیے. تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا, میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں. اگر تم جبل سیر, سیر ایک پہاڑ کا نام ہے, اگر تم پر جبل سیر یعنی سیر نامی پہاڑ جتنا دین مانا قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا, تم یوں کہا کرو,
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم.
بابا یہ کچھ دیر پہلے بانجھ عورت کے بارے میں کچھ بیان ہوا تھا, تو کیا کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے بانج عورت کے یہاں بھی کوئی ولادت کی صورت پیدا ہو سکتی ہو؟
جی, اس کے وہ عورت بھی عربی میں اس کو عقیم بولتے ہیں, بانج کو ہماری میمنی میں وانجھنی بولتے ہیں اور یہ بطور گالی بھی بولتے ہیں, نہ کہ اس کو تانا بھی دیتے ہیں. تو اگر کوئی بانج ہے اس کو بانج ہی بولا نہ جائے, اس کا دل دکھے گا جسے. بہت ہیوی لفظ ہے یہ, کسی کو بولے نا بانج ہے, پیچھے سے بولیں گے یہ بانج ہے تو یہ غیبت میں بھی آئے گا, یعنی بلا حاجت اگر بولیں گے تو, کہ اس کو برا لگے گا یہ عیب ہے بانج ہونا.
بیرین وومین بھی اس کو بابا کہتے ہیں, BARRN بیرین وومین.
تو بیرین وومین کے لیے یعنی جو بانج ہے اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کے ساتھ روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار المصویرو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے. اللہ تعالی اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ عزوجل. یہ عمل مدنی پنچسورہ کے صفحہ نمبر 248 پر لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا بیٹی کے فضائل ماشاءاللہ آپ نے بیان کیے ہیں, لیکن جیسا آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیٹے کی تمنا بھی ایک, اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے, اچھی چیز ہے بیٹے کی تمنا کا ہونا, لیکن اب مسلسل بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ بیٹے کی ولادت بھی ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بیان کر دیں بابا.
یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کے تحت 40 روحانی علاج نامی رسالہ چھپتا 16 پیج کا, اس میں 40 مختصر اوراد ہیں. اس کا ورد نمبر 10 یا باری او 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کو بیٹا عطا ہوگا. بے شک میاں بیوی دونوں پڑھا کریں ہر جمعے کو 10-10 بار. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.